بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته لأني سوقته إلى أرض الحمود بثلاث ليال وساق ليلا مليلا بثلاث ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من الخداع في البيع. بیع کے اندر دھوکا یہ مکروہ ہے. بیع کے اندر دھوکے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دھوکے کی وجہ سے بیع فسخ نہیں ہوگی. اگر مشتری نے خیار رکھا ہو تو مشتری کو بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ہے، باقی دھوکہ دینا بیع کے اندر بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. دھوکہ دینے کی کوئی ایک متعین شکل نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے اندر دھوکے کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. چیزوں کے اعتبار سے بھی دھوکے کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور علاقوں اور جگہوں کے اعتبار سے بھی دھوکے کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. غرض یہ کہ کسی طرح بھی بیع کے اندر دھوکہ کرنا یہ شریعت کی نظر کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے. دھوکہ دے کر کے کوئی آدمی زیادہ روزی کما لے گا تو بھی وہ آدمی برکت سے محروم ہو جائے گا، برکت اس کو نہیں ملے گی. جی.
وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا نظر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدا في البيوع، فقال: اذا بايعت فقل فلا بد.
یہ واقعہ پورا تھوڑا قدر تفصیل سے سمجھ لو. ان صحابی کا نام ہے حضرت حبان ابن منخز، یہ انصاری صحابی ہے. چونکہ یہ روایت آگے بار بار آئے گی تو حضرت حبان ابن منخز رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے. دوسری طرف بھولے بھالے آدمی تھے، سادے سیدھے آدمی تھے. کاروبار کے اعتبار سے ان کو تجربہ بھی نہیں تھا، اس لیے کاروبار تو کرتے تھے لیکن بڑا گھاٹا اور نقصان اٹھایا کرتے تھے. پہلی بات تو یہی بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ سامان کتنے میں خریدا. اب ظاہر ہے کہ سامان کی قیمت بھی یاد نہیں رہے گی تو پھر بیچنے میں بڑا دھوکہ کھا جائیں گے. مثلاً 100 روپے کا سامان خریدا اور قیمت ہی یاد نہیں رہی، وہ یوں سمجھے کہ میں نے 10 روپے میں خریدا ہے، یہ سمجھ کر کے وہ 100 کے 10 کر ڈالتے تھے، ان کو قیمت ہی یاد نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ نقصان اٹھاتے تھے. ان کو اپنے خیال میں یوں آتا تھا کہ میں بہت نفع کما رہا ہوں اور نفع کما کے میں بیچ رہا ہوں، ان کو ایسا اپنے خیال میں ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نقصان اٹھایا کرتے تھے. گھر والے ان کو بہت منع کرتے تھے کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو، یہ کاروبار چھوڑ، آرام سے بیٹھ کے کھاؤ نا، لیکن یہ مانتے وانتے نہیں تھے کسی کی اور کاروبار کرتے ہی رہتے تھے اور برابر دھوکہ کھاتے تھے، نقصان اٹھاتے تھے. بالآخر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں نے شکایت کی کہ حضور اب تو آپ کچھ روک لگائیے، ان کو بلا کر جو بات سمجھائیے، وہ تو کسی کی مانتے سنتے ہے نہیں، کاروبار کرتے رہتے ہیں اور دھوکہ کھا کر کے آتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، بہت جو ہے گھاٹا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بھائی تم کاروبار بند کرو. تو وہ کہنے لگے کہ حضور کاروبار کے بغیر تو میں صبر نہیں کر سکتا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی چین سے بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ حرکت میں ہی چین ملتا ہے. تو حضرت حبان کو حضور نے فرمایا کہ حضور میں اس کے بغیر تو صبر نہیں کر سکتا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھی. جب انہوں نے کہا کہ میں کاروبار سے صبر تو نہیں کر سکتا، کاروبار تو کروں گا ہی کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹے اور نقصان سے حفاظت کے لیے ایک شاندار تدبیر بتلائی کہ کاروبار بھی کرے اور گھاٹا اور نقصان بھی نہ ہو. ایک بہترین تدبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. حضور نے فرمایا حبان، جب تم کسی کو کوئی چیز بیچو تو بیچنے کے وقت کے اوپر صاف کہہ دیا کرو کہ بھائی میں تم کو بیچ رہا ہوں، لیکن 3 دن کا میرا اختیار رہے گا، یہ تم کہہ دیا کرو. اب اس 3 دن کے اندر گھر والے بھی تمہارے سودے کو چیک کر لیا کریں گے، تم بھی تمہارے معاملے کو اچھی طرح غور کر سکو گے اور جو ہے تم نقصانی سے بچ جاؤ گے. کیونکہ کوئی بھی چیز بیچیں گے گھر والوں کو آ کر کہیں گے کہ میں نے یہ چیز اتنے کے اندر بیچ دی ہے، تو گھر والے بھی دیکھیں گے کہ بھائی یہ صحیح بیچ کے آئے یا ایک غلط بیچ کر کے آئے، گھر والے چیک کریں گے. اگر دھوکہ ہوا ہے، گھاٹا ہوا ہے، تو ان کو سمجھا کر کے بے فسق کروائیں گے، یہ خود بھی غور کریں گے، اور جہاں بھی ان کو یہ ہوگا کہ مجھ سے دھوکا ہوا ہے تو یہ بھی جو ہے بے کو فسق کریں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ تم کرو کاروبار، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جس سے بھی کاروبار کرو 3 دن کا خیال لے لیا کرو. کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے لوگوں کو بیچنا شروع کیا، کاروبار شروع کیا، اور ہر ایک کو کہتے تھے کہ بھائی 3 دن کا خیال ہے، 3 دن کا خیال ہے. تو کون ایسا مشتری ہوگا جو 3 دن تک بیع کے لازم ہونے کا انتظار کرتا بیٹھے؟ ہر ایک کو تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایجاب قبول ہو گیا، بیع تام ہو گئی، چلو مبی کو استعمال کرنا شروع کر دو. کون 3-3 دن تک انتظار کرے؟ جو بھی خرید کے لے کے جائے گا وہ انتظار کرے گا کہ بھائی 3 دن کا انہوں نے تو خیار لیا ہے، اللہ جانے وہ منظور رکھتے ہیں کہ کینسل کرتے ہیں. تو پھر ہر ایک کو یہ خیار کی باتیں کرتے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہی کم کر ڈالا. کوئی بھی ان کے ساتھ معاملہ ہی کرنے تیار نہیں ہوتا، بھائی ان سے معاملہ مت کرو، 3 دن راہ دیکھنی پڑتی ہے، اور 3 دن کون راہ دیکھے سودا فائنل کرنے میں. اس لیے آہستہ آہستہ خود کاروبار کم ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کتنی شاندار کام آئی کہ ان کا جذبہ بھی اپنی جگہ پر اور آہستہ آہستہ کاروبار بھی ایک دم کنٹرول میں ہو گیا. باب ما یکرہ من الخداع فی البیع. یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ بیع کے اندر دھوکہ کرنا مکروہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم وعنا جمیعا, ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا, انہ یخدع فی البیوع, کہ اس کو بیوعات کے اندر دھوکہ کیا جاتا ہے. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا بایعت, جب تو خرید و فروخت کرے, فقل, تو یوں کہہ دیا کرو, لا خلابتا, یعنی کوئی دھوکہ نہیں ہوگا, کوئی دھوکے کا معاملہ نہیں ہوگا, لا خلابتا, صاف صاف کہہ دیا کرو. تو لا خلابتا یعنی کوئی دھوکہ نہیں ہوگا, اس کا ایک مطلب یوں لیا گیا ہے کہ دھوکہ ہونے کا مجھے بعد میں پتا لگا تو بے فسق کرنے کا مجھے حق ہے. دھوکہ ہونے کا مجھے بعد میں پتا لگا تو بے فسق کرنے کا مجھے حق ہے. یہ ہے لا خلابہ والے جملے کا مطلب, کہ صاف صاف تم کہہ دینا. اس لیے کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے, اور ان کی خیر خواہی اسی کے اندر تھی کہ اس طریقے سے ان کے معاملے کو معلق اور موقوف رکھا جائے تاکہ ان کو کسی طرح کا دھوکہ نہ ہونے پائے. اور دوسرے طریق کے اندر صاف موجود ہے کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے, یوں کہہ دیا کرو. بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا کہ دیکھو, بیع میں خیار شر خلاف قیاس ثابت ہے, خیار شر خلاف قیاس ثابت ہے. قیاس کا تقاضا کیا کہ ایجاب قبول ہو گیا, بیع لازم ہو جائے, بیع تام ہو جائے, لیکن یہ خلاف قیاس, یہ بیع مشروع ہوئی ہے. تو نص کے اندر جتنی مقدار وارد ہوئی ہے اسی مقدار پر اکتفا کیا جائے. تو یہ اصول ہے کہ بھائی جو چیز خلاف قیاس ہو تو اس سلسلے کے اندر نص میں جتنی بات آئی ہے بس اتنی بات کے اوپر اکتفا کیا جائے. اور نص میں 3 دن کی صراحت آئی, اسی لیے 3 دن کا جو ہے خیار شر اس کو ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اسی روایت سے بعض حضرات نے ایک اور خیار کے جواز پر استدلال کیا ہے. مثلا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیار مغبون, خیار المغبون, اس کے جواز پر امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی خیار المغبون کے جواز پر استدلال کرتے ہیں. اب سمجھو خیار مغبون کس کو کہا جاتا ہے. امام مالک اس کو جائز کہتے ہیں, امام احمد بھی اس کو جائز کہتے ہیں. خیار مغبون یہ ہیں کہ بائع نے بازار کے بھاؤ سے کم قیمت کے اوپر کوئی چیز بیچ لی, بائع نے بازار کے بھاؤ سے کم قیمت پر کوئی چیز بیچ دی اور مشتری نے زیادہ, ایک شکل بائع نے مارکیٹ کے اندر جو بھاؤ چلتا ہے اس بھاؤ سے کم بھاؤ پر کوئی چیز بیچ ڈالی, دوسری شکل مشتری نے مارکیٹ کے اندر جو بھاؤ چلتا ہے اس سے زیادہ بھاؤ کے اوپر خرید لیا. یہ ہے مقبول, کہ مارکیٹ میں ایک چیز سمجھو کہ 100 روپے کی چل رہی ہے اور یہ بیچارے نے 200-300 روپے میں خرید ڈالی. یا یہ کہ ایک چیز مارکیٹ میں 500 روپے کے بھاؤ پر بکتی ہے اور یہ بیچارے نے 250 روپے میں بیچ ڈالی. یہ ہے مغبون یعنی دھوکا خوردہ آدمی. یہ دونوں کو ہو سکتا ہے کہ بائع عام بھاؤ سے کم میں بیچ دے رہے اور مشتری عام مارکیٹ والے بھاؤ سے زیادہ میں خرید لے رہے. یہ دونوں شکل اس کے اندر ہوتی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں یہ کمی زیادتی ایک ثلث کی مقدار کی ہو تو فسخ کا اختیار ہے. یہ کمی زیادتی ایک ثلث کی مقدار کے اوپر ہو تو فسخ کا اختیار ہے. اب دونوں کی مثال سمجھو. ثلث کی کیسے مثال بنے گی؟ ایک چیز کا بھاؤ مارکیٹ میں 150 روپے چل رہا ہے تو ثلث ہو گئے 50 روپے. اب 150 روپے کی چیز بائے بھولے لال زید مجدہو نے 100 روپے کے اندر بیچ ڈالی. حالانکہ مارکیٹ میں اس کا بھاؤ کتنا ہے؟ 150 روپے. لیکن ثلث کا دھوکہ کھایا یعنی 50 روپے کم کر کے 100 روپے میں بیچ ڈالا تو اس کو خیار المغبون ملے گا مالکیہ کے یہاں. اب شیرا کے اندر خیار مقبول کی مثال دیکھو. ایک چیز مارکیٹ کے اندر 300 روپے کے اندر بکتی ہے. اب یہ مشتری جو ہے بیچارے گبلے میاں مارکیٹ کے اندر گئے اور جا کر کے وہ چیز 400 روپے کے اندر خرید کے لے آئے. 300 کا ایک سل سے 100 روپے ہوتا ہے تو 300 + 100 کر کے 400 روپے میں وہ چیز خرید کر کے لے آئے تو جو اصل قیمت ہوتی ہے اس کے ایک ثلث کے اوپر اگر وہ گبن اور دھوکہ کھا لے گئے چاہے بیچنے میں چاہے خریدنے کے اندر تو اس کو مالکیہ کے یہاں خیار مقبول ملتا ہے. یعنی یہ آدمی کو گھر آ کے پتا چلا ارے ارے اللہ میں نے تو اتنا مہنگا خرید لیا یا اتنا سستے میں بیچ ڈالا تو اب اس کو اختیار ہے کہ مارکیٹ میں جاوے اور کہے اے الو مجھے بیوقوف سمجھ کے تو نے بنا لیا تھا اب مجھے سب سمجھ میں آ گیا چل چل واپس کر سودا کینسل یہ پکڑ تیرے پیسے لا میری مبی جا کے سودا وہ کینسل کر سکتا ہے تو مالکیہ اس کے قائل ہے. امام احمد بھی جواز کے قائل ہے خیار مقبول کے لیکن امام احمد ایک قید لگاتے ہیں کہ بائے یا مشتری جس نے خیار مقبول کھایا جس نے گبن کھایا وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا بے وقوف ہو تو ہی یہ خب خیار مقبول ملے گا. یعنی خیار مقبول امام احمد کے نزدیک بھی ملتا ہے لیکن کس کو ملتا ہے؟ بائے یا مشتری. کیسا ہو؟ سیدھا سادہ بے وقوف قسم کا بھولا بھالا تو اس کو خیار مقبول ملے گا. باقی آپ جیسا چبراک اور چالاک ہو تو امام احمد کے نزدیک اس کو خیار مقبول نہیں ملے گا. امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خیار المقبول غیر مشروع ہے. یعنی خیار مقبول کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خیار مقبول ہے ہی نہیں شریعت میں. یہ بات جو ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو ان دونوں بزرگان دین خیار مقبول کے قائل ہی نہیں ہیں. امام صاحب بھی اور امام شافعی بھی. یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قلیل مقدار میں گبن ہوا یا کثیر مقدار میں گبن ہوا کسی بھی صورت کے اندر خیار مقبول نہیں ملے گا. اب وہ آدمی اپنے حال کے اوپر پچھتاوے، ہائے ہائے کوئی کا مشورہ نہیں لیا، نے سستے میں بیچ ڈالا، کوئی ماہر کو پوچھا نہیں، نے مہنگا مہنگا خرید ڈالا، اب اپنی نفس کو ملامت کر، اب تجھے کوئی خیار ملے گا نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ اب ان دونوں بزرگوں کے خلاف یہ حدیث پڑتی ہے، یہ جو حضرت حبان والی حدیث ہے یہ ان دونوں بزرگوں کے خلاف پڑتی ہے۔ تو ایک توجیہ احناف اور شوافے نے اس حدیث کی ہے کہ یہ حضرت حبان ابن منقذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصیات میں سے ہیں کہ حضور نے ان کو خصوصی فیسیلٹی عطا فرمائی، لہذا جو چیز خصوصیات کے قبیل سے ہوتی ہے وہ دوسروں تک متعدی ہوتی نہیں ہے۔ دوسرا حل سمجھو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت حبان والی حدیث منسوخ ہے اور ناسخ کیا ہے، انما البیع عن صفقۃ او خیار، انما البیع عن صفقۃ او خیار، یعنی بیع صفقے سے یا خیار سے تام ہو جاتی ہے، وہ حدیث ناسخ اور حضرت حبان والی حدیث منسوخ۔ نمبر تین، تیسرا حل سمجھو، آناف نے ایک تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت حبان ابن منقذ کی روایت کے اندر جو بات ہے اس کا تعلق خیار شرط سے، اس کا تعلق خیار مقبول سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے خیار شرط سے۔ اور خیار شرط کے تو احناف بھی قائل ہیں کہ حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے تین دن تک خیار شرط رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو یہ تو احناف بھی قائل ہیں، تو یہ تو خیار شرط ہے، اس میں خیار مقبول ہے نہیں۔ یہ تین جواب احناف کی طرف سے دیے گئے ہیں، لیکن ایک بات جو صحیح سچی اپنے کو اعتراف کرنے کی وہ یہ ہے کہ چلو ان روایت کا تو حل پیش کر دیا، لیکن ایک اور روایت حدیث شریف کی ہے، وہ حدیث شریف کی روایت آپ نے مختلف مقامات پر پڑھی ہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ دیہاتی لوگ جو شہر کے اندر غلہ بیچنے کے لیے آتے ہیں، قدیم زمانے کے اندر گاونیے لوگ بیچارے کھیتی کرے کاش کرے اور پھر غلہ بیل گاڑوں میں بھرے اور بھر کر کے شہر کے اندر وہ بیچنے کے لیے آتے تھے۔ اب شہر کے اندر کچھ چالاک کچھ بدماش تاجر ہوا کرتے تھے، ان کو یہ پتا چلا کہ دیہاتیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے اناج اور غلہ لے کر کے، تو وہ لوگ جو ہے ان کے استقبال میں شہر سے باہر کافی دور پہنچ گئے اور اس قافلے والوں کی ملاقات کی کہ بھائی غلہ لے کے شہر جا رہے ہو؟ کہاں جی ہاں غلہ لے کے شہر جا رہے ہیں، کیا بھاؤ لگاؤ گے؟ تو کہا شہر میں جا کے دیکھیں گے۔ کہ کون سا غلہ لے کے آئے؟ کہا چاول لے کے آئے۔ کہ آج کل چاول شہر کے اندر ایک دم ڈاؤن مارکیٹ چل رہا ہے، اتنا مال ہے شہر کے اندر، خریدار ہی نہیں، بھاؤ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ تو بیچارہ کسان مایوس ہو جائے گا کہ ارے میں نے سال بھر محنت کی اور محنت کرنے کے بعد میں غلہ لے کر کے شہر بیچنے جا رہا تھا، تو شہر کے تو حالات یہ ہیں کہ وہاں تو مال کا اسٹاک بہت بڑا ہے، خریدار کوئی ہے نہیں اور بھاؤ ایک دم گرا ہوا ہے، تو مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو چالاک چبراک جو استقبال میں گیا تھا، دھوکے باز تاجر شہر کا، وہ کہے گا کہ چلو کہاں اب تو یہاں تک آیا ہے، کہاں شہر تک جانے کا وقت ضائع کرے، مجھے دے دے نہیں، اتنے میں خرید لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیچارے کو دیہاتی کو دھوکہ دے کر کے کم قیمت کے اندر سارا گلہ خرید لے گئے اور اس کو کم پیسے دے کر کے دھوکہ دے گئے. اب اس دیہاتی کو پتا چلا کہ ارے ارے مجھے تو الو بنایا, یہ استقبال میں نہیں آیا تھا, الو بنانے آیا تھا, بیوقوف بنانے آیا تھا شہر کے باہر مجھے. تو اس کو بیچارے کو احساس ہوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ ایسے آدمی کو خیار ملے گا, اس دیہاتی کو خیار ملے گا. آقا کے الفاظ ہیں, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ, کہ ایسے آدمی کو اختیار ملتا ہے. اس لیے اس روایت کے متعلق کیا کہیں گے ہم, تو اس روایت کا کوئی حل جو ہے ہمارے سمجھ میں آیا نہیں. شرا نے بھی ہاتھ اونچے کر دیے ہیں کہ اس روایت کا کوئی حل حنفیہ کی طرف سے بطور جواب کے سمجھ میں آتا نہیں ہے. اس لیے متاخرین احناف نے مالکیہ کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ اس مسئلے میں وہ مالکیہ کے قول کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. خود علامہ شامی نے فتاوا کے اندر اس مسئلے کے اندر مالکیہ کے مسلک کو اختیار کیا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا بن ہوتا ہو تو اس کو خیار مقبول ملے گا, حاصل ہوگا. جی مچھلی پانی میں رہتی ہے, لوگ ایسا کہتے ہیں مچھلی پانی میں پلتی ہے, بڑھتی ہے, بڑی ہوتی ہے, تو وہ بعد میں بھی وہ پانی ہی چاہتی رہتی ہے. مچھلی کی تاثیر جیسے چاول, بوتے وقت بھی پانی چاہیے, بڑا ہونے کے بعد بھی پانی چاہیے, پکانے میں بھی پانی چاہیے, ہضم کرنے میں بھی پانی چاہیے, یہ دونوں میں علت مشترکہ ہے. بابو ما ذکر فی الاسواق, یہ بات بازاروں کے متعلق ہیں. اب یہاں امام کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں, تو بات شرا تو یوں فرماتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بازار کے تذکرے والا کوئی لفظ آوے, ایسی روایتیں ملی, تو اب اس کو کون سے ٹائٹل میں ڈالے, تو کہا یہ ترجمۃ الباب قائم کیا اور روایت میں ایک لفظ بھی اگر سوق ہے تو اس کو اس باب کے ماتحت لا رہے ہیں, باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بعض حضرات کی رائے, نمبر دو, بعض حضرات نے یوں بیان کیا کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصود یہ ہے کہ بازار کے لیے حدیث میں آتا ہے ابغض بقاع الارض عند اللہ اسواقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر زمین کے اوپر سب سے مبغوض اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ہے بازار, اور اللہ کو سب سے پیاری اور پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے. تو کہا بازار اللہ کی نظر کے اندر بڑے مبغوض مقامات ہیں, لیکن اس ترجمۃ الباب کے قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر جانا جائز ہے اگرچہ وہ ابغض بقاع الارض ہے, لیکن ضروریات پوری کرنے کے لیے بازار جانا جائز ہے. دوسرا مقصد یہ کہ ابغض بقاع الارض بازار ہے, لیکن بازار قائم کرنا, مارکیٹ لگانا یہ بھی جائز ہے, کہ کوئی آدمی باقاعدہ بازار لگاوے, مارکیٹ لگاوے, یہ بھی جائز ہے. نمبر تین, مارکیٹ اور بازار مسلموں کا قائم کیا ہو یا غیر مسلموں کا قائم کیا ہو, وہاں جانا جائز ہے. غیر مسلموں کے مارکیٹ کے اندر بھی آدمی حلال کاروبار کی نیت سے, اپنی ضروریات کی تکمیل کی نیت سے, جا سکتا ہے. تو باب ما ذکر فی الاسواق, یہ باب جو ہے مارکیٹوں کے بارے میں جو کچھ روایتیں ہیں اس کے متعلق ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بازار کے متعلق ہمیشہ ذہن میں رکھنا تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. حضرت فرماتے تھے کہ بازار ضروریات پوری کرنے کی جگہ ہے, ضروریات پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. بازار ضروریات پوری کرنے کی جگہ ہے, ضروریات پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی آپ کو جن جن چیزوں کی گھر میں زندگی میں ضرورت ہو اس کی لسٹ بناؤ اور بازار جا کے اتنی چیز خرید کے آ جاؤ. یہ ہے ضروریات کو پورا کرنا. اور ضروریات پیدا کرنا کیا ہوا, چلو ذرا بازار جا کے آئے. کیوں, گھر میں تو سب کچھ ہے, پھر کیوں شاپنگ شاپنگ شاپنگ, سنڈے ہے شاپنگ, اسی لیے جانا ہے شاپنگ. تو یہ یعنی کوئی ضروریات نہیں. مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گے کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا ہے. یہ ہے ضروریات کو پیدا کرنا. اور جو آدمی اس چکر میں پڑتا ہے نا کبھی باہر نہیں نکل سکتا, اس کے گھر کے اندر پھر فضول چیزوں کے انبار لگے رہتے ہیں, لغویات چیزوں کے اندر انبار اس کے گھر میں. تو ہمیشہ یاد رکھنے کا, اہلیہ محترمہ بھی کہہ رہے کہ چلو ذرا بازار جا کے آوے, کیا لانے کا ہے بول پھیل لے, لسٹ بنا کے دے مجھے تو لے جاؤ. کہتے کہ نہیں چلو نا وہاں جا کے دیکھے, بالکل گھاٹنے کا نہیں, پہلے بول کیا لانے کا ہے, لسٹ بنا کے رکھ, پھر اپنے جاتے ہیں. اس کے بغیر قابو میں آنے کا ہی نہیں, ورنہ ریٹرن میں وہ ٹیمپو ہی کرنا پڑے گا بغیر لسٹ بنائے جو گئے ہوئے. تو باب ما ذکر فی الاسواق, بازاروں کے متعلق جو تذکرے آئے ہیں اس کے بارے میں یہ مترجمۃ الباب قائم ہے. جی پیچھے روایت تفصیل سے گزر گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو جس صحابی کے ساتھ حضور نے ان کی مواخات کرائی تھی ان کو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مدینہ میں کوئی مارکیٹ وارکیٹ ہے کہ نہیں, وہاں تجارت ہوتی ہو. تو ان کے میزبان نے کہا کہاں قینوقہ کا مارکیٹ ہے, الا آخری ہی روایہ. تو اس روایت کے اندر قینوقہ جو یہودی قبیلہ تھا جو گولڈ اور سلور کے کاروبار کرتے تھے ان کے مارکیٹ کے بارے میں تذکرہ آیا ہے. اس لیے تالیکن اس روایت کو یہاں امام ترجمۃ الباب کے اس بات میں لائے. جی ہاں وہی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے میزبان کو کہا مجھے تو خالی بازار کا رستہ بتا دو نہیں, ورنہ نہ تمہارا آدھا مال چاہیے نہ تمہاری کوئی بیوی چاہیے, مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتاؤ. جی یہ طویل روایت کا ٹکڑا ہے جو پیچھے گزر چکی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو جگہ یہ روایت گزری پیچھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی محترم کے ساتھ باری بنا رکھی تھی کہ ایک دن وہ آتے تھے اور ایک دن ان کے پڑوسی آتے تھے. روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں آنا مشکل تھا. پھر وہ معاملہ آیا کہ وہ حدیث شریف کے سلسلے کے اندر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں بازار کی خریداری فروخت میں مشغول رہا اور حدیث سننا سے میں محروم رہا. حالانکہ یہ حدیث تو اتنی عام ہے کہ انصار کا بچہ بچہ ہی اس کو جانتا ہے, ایسی مشہور حدیث بھی میرے علم کے اندر نہیں. تو حضرت عمر نے اس موقع پر کیا جملہ کہا تھا کہ بازار میں خرید و فروخت اور سودا کرنے نے مجھے حدیث شریف سننے سے مشغول اور غافل رکھا, اس لیے اس کو یہاں تالیکن لائے امام علی مقام. جی.
صلى الله عليه وسلم بين كانوا ببيتان من الأرض يكسب بأول مآخرهم. قالوا قلت يا رسول الله كيف يكسب بأول مآخرهم وفيه مشتاقون ومن ليس منهم؟ قال يكسب بأول مآخرهم ومن فعل على نياتهم.
وہاں سورہ احزاب چل رہی ہے تو جمعرات کو سبق کے اندر یہ بات گزری تھی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تو وہاں ایک مسئلہ بتایا گیا تھا جلالین کے سبق میں کہ یُتْلَى کے ماتحت کتاب بھی ہے اور حکمت بھی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ. تو آیات اللہ یعنی قرآن کی آیتیں, اور حکمت سے مراد صاحب جلالین نے سنت کی تفسیر کی یعنی حدیث رسول, اور یہ دونوں یتلا فعل کے ضمن میں آئے. اس پر بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر اجر اور ثواب ملتا ہے, اگر کوئی اجر اور ثواب کی نیت سے حدیث شریف کو پڑھے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا. یعنی نفس حدیث شریف کی تلاوت بنیت اجر اور ثواب, تو کہا اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کریں گے. اسی لیے سبق میں تلاوت کرتے وقت پر اجر ثواب کی نیت کر لیا کرو تاکہ اس کے اوپر ثواب بھی ملے. یہ نہیں کہ بھائی باری ہے اس لیے پڑھنا ہے یا نیند اڑانے کی سزا میں پڑھنا ہے, یہ بوجھ نہ سمجھے بلکہ اس کو اجر ثواب کی نیت سے پڑھے. پھر جب روایت کا دور آئے گا تو اس وقت بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ کیا پڑھ پڑھ کرنے سے کیا حاصل. تو روایتاً بھی اگر تلاوت اجر کی نیت سے کرے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف جب ہم نے اول پڑھی تو اچھی عبارت پڑھنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں, جو عمدہ لہجے میں, جیسے آپ لوگ قرات عمدہ عمدہ لہجوں میں پڑھتے ہو, تو جو لوگ حدیث شریف کی عبارت شاندار پڑھے بہت خوش ہوتے تھے کہ اور بہت جو ہے سراہتے تھے اور پسند فرماتے تھے کہ حدیث کی عبارت بہت عمدہ اور اچھی پڑھی ہے. اسی لیے کبھی کبھی حدیث شریف کی عبارت بھی بغرض ثواب کے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. شاید پہلے میں نے بتلایا تھا کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے مرشد ثانی, ان کے شیخ الشیخ حضرت مولانا بدر علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں فیضان محبت کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولانا بدر علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ 24 گھنٹے میں روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے اور ایک بخاری شریف کی تلاوت مکمل کرتے تھے. یہ ان کے معمولات کے اندر تھا, روزانہ کے معمولات. وہاں لکھا ہے مقدمے یہ واقعہ. اور وہاں ازبکستان کے سفر کے اندر دیکھا کہ وہاں کئی اکابر اولیاء کے مزارات ہیں, تو وہاں فاتحہ خوانی میں اہتمام اجتماعی ہوتی ہے کہ ہر قبر پر لوگ جائیں گے 20-25-50 تھوڑی تھوڑی دیر میں تو سب بیٹھ جائیں گے جا کر. جب 50-100 کا مجمع ہوتا ہے تو جو مجاور ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر قرآن کی چند صورتیں پڑھیں گے چھوٹی چھوٹی اخیری, اور پھر اجتماعی الفاتحہ کر کے اسالے ثواب ہوتا ہے, پھر لوگ جاتے ہیں. سب جگہ یہ معمول ہے, کوئی ایسے جاتا واتا نہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ سلسلہ دیکھا کہ بخاری کی اول اور آخری روایت یہ دو پڑھی جاتی ہے, پھر الفاتحہ کر کے اسالے ثواب ہوتا ہے. تو سب جگہ قرآن کی تلاوت, اور امام بخاری کے مزار پر اوائل اور اواخر کی تلاوت اور پھر اسالے ثواب. تو یہ تلاوت حدیث شریف کی عمدہ ہونی چاہیے اور اجر ثواب کی نیت سے ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ فائدہ بھی زیادہ ہوگا آپ لوگوں کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، یہ حضرت نافع ابن جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ مجھے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزوہ کرنے آئے گا کعبہ کی نیت سے ایک لشکر، جیشن ایک لشکر کعبہ کی نیت سے غزوہ کرنے کے لیے آئے گا، یعنی کعبہ کو توڑنے کے لیے، کعبہ کو ویران کرنے کے لیے۔ بعض حضرات دوسری ایک روایت کو ملا کر کہتے ہیں یہ ایک حبشی کا لشکر ہوگا جس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اس لشکر کا آگے والا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا تو آخری حصہ جدہ کے سمندر میں ہوگا، اور کعبۃ اللہ سے جدہ کے سمندر کا فاصلہ 80 کے اوپر کچھ کلومیٹر بنتا ہے، تو اتنا لمبا جو ہے لشکر ہوگا اور وہ کعبہ کو توڑ پھوڑ کرنے ویران کرنے کے لیے یہ لشکر آئے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قرب قیامت پیش آئے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ زمانے ماضیہ میں ہو چکا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ، جب یہ لشکر زمین کے کھلے میدان کے اندر ایک جگہ پر ہوں گے، بیدا ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے اندر، معروف جگہ ہے یہ مقام بیدا، جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا تو اس لشکر کے آگے والے حصے کو اور پیچھے والے حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لشکر والوں کے اوپر قدرتی طور پر عذاب آئے گا اور پورے لشکر کو اللہ زمین میں دھسا دیں گے۔ پوری دنیا میں بجلی کی طرح یہ خبر پھیل جائے گی کہ ارے ارے اتنا بڑا لشکر کعبہ کو توڑنے کے لیے جا رہا تھا اور جو ہے پورا لشکر زمین میں دھسا دیا گیا۔ قالت، ماں عائشہ کہتی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیف یکسف باولہم واخرہم، ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں کو کیسے زمین کے اندر دھسایا دیا جائے گا، یعنی پورے قافلے کے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ایسا کیسے ہوگا؟ راجے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حبشی کے لشکر کے علاوہ ہے، چونکہ حبشی تو کعبۃ اللہ کو ویران کرنے میں کامیاب ہوگا، یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پتھر پتھر کو الگ کر دے گا، دیوار توڑ دے گا، اور یہ لشکر تو کعبۃ اللہ تک پہنچ نہیں سکے گا اور اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، یہی بات صحیح ہے۔ تو کہا اتنا بڑا لشکر جو زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو ماں عائشہ کو سوال کیا ہوا، وفیہم اسواقہم، حالانکہ ان کے اندر بازاری تاجر لوگ بھی ہوں گے۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباری سے رفت کہ اسواقہم کا لفظ آیا، اب سمجھو اسواقہم کا مطلب، پرانے زمانے کے اندر کوئی بڑا لشکر چلتا تھا تو بہت سے تجارت کرنے والے کاروباری لوگ بھی لشکر کے ساتھ چلتے تھے، ان کے چلنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی یہ لشکر پڑاؤ ڈالے گا ہم بھی اپنی دکان لگائیں گے، اور لشکر والوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سامان ساتھ میں لے کر وہ لوگ بیچنے کے لیے چلتے تھے۔ اب سمجھو کہ 10,000 آدمی کا لشکر ہو، کسی کو یہ چاہیے کسی کو وہ چاہیے، تو وہ لوگ اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کے چلتے تھے، جہاں موقع ملا وہ اپنی دکان لگا لیتے تھے، پھر لشکر چلا تو دکان اٹھا کے یہ بھی ساتھ میں چلے۔ تو یہ لوگ تو لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ان کے ساتھ میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ محض بازار دکانداری کرنا، پیسے کمانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو ماں عائشہ کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جو لشکر اور سپاہی غلط نیت سے کعبہ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے وہ زمین میں دسا دیے جائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بازاری گئے وہ تو کوئی غلط نیت سے گئے نہیں تھے، وہ تو حلال تجارت کی نیت سے گئے تھے، پھر ان کو کیوں زمین میں دسایا جائے گا؟ یہ معیشہ کے پوچھنے کا منشا ہے. وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، اور کچھ لوگ ایسے بھی لشکر کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو لشکر والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی کچھ چلتے ہیں لشکر کے اندر، مثلا قیدی لوگ کہ لشکر والوں نے راستے میں چلتے چلتے کسی بیچارے کو جو ہے قید کر لیا. اب وہ قیدی تو بادل خواستہ تو جاتا نہیں ہے، وہ تو قید کر کے بادل ناخواستہ لے جایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض ضعفا اور کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے لڑنے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن بعض فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زبردستی لے جاتے ہیں، چلنا پڑے گا، چلو نکلو. تو کہا اس طرح کے لوگ، کمزور مجبور لوگ بازار اور قیدی لوگ کہ جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے بادل ناخواستہ جا رہے ہیں، وہ کیوں دسائے جائیں گے زمین کے اندر؟ ان کا کیا قصور کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخصف بأولہم وآخرہم، اس لشکر کے اگلے اور پچھلے ساتھ چلنے والے سب کے سب زمین میں دسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر عذاب آئے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی اللہ کی طرف سے جو ایسے موقع پر حالات آتے ہیں نا، مخصوص ظالموں پر نہیں آتے، سب پر آتے ہیں، ذات قصوروار بے قصور سب عذاب میں شامل کر لیے جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو بے قصور لوگ عمومی عذاب میں آ گئے وہ اللہ کے یہاں معذور ہوں گے، اللہ کے یہاں ان کو الگ تھلگ اللہ اکرام اعزاز سے نوازیں گے، باقی عذاب آئے گا تو سب جائیں گے. جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی گھوں پیسنے دیا تو اس میں ساتھ میں کنکر بھی چلے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے عذاب جب آئے گا عمومی عذاب تو اس میں سب جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کریں گے تو ثم یبعثون علی نیاتہم، آخرت کے اندر ان کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. کہ اگر ان کی نیت حملہ کرنے کی تھی، کعبہ کو ویران کرنے کی تھی، تو ان کو سزا ہوگی، اور اگر ان کی نیت صرف بازار کی تھی یا قیدی تھے یا مجبور محض لوگ تھے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو آخرت کی سزا ہر ایک کی نیت کے اعتبار سے، باقی دنیا کے اندر جب عمومی عذاب آتا ہے تو اس وقت بے قصوروں کو بھی اندر شامل کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ یہاں سوق کا لفظ آیا اس لیے امام علی مقام نے اس روایت کو یہاں پر نقل کر دیا. بہرحال یہ لشکر اندازہ یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس کا ظہور ہوگا، اس لشکر کے اوپر عذاب کا. اور چونکہ حضرت مہدی کی بیعت جو اول ہوگی وہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوگی، مقام ابراہیم اور حضرت اسود کے درمیان میں ان سے بیعت ہوگی، اور جب ان سے بیعت ہوگی تو لوگ جب غزوات کی تیاری کریں گے تو اس موقع پر ایک بڑا لشکر ان کو پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے چلے گا، تو لشکر پورے پورا زمین میں دسا دیا جائے گا. اس کی پوری تفصیلات ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ظہور مہدی کب کہاں اور کس طرح، اس کے اندر مکمل تفصیلات لکھی ہوئی ہے. جب موقع ملے، چھٹیاں قریب ہے، تو ایک نظر اس کے اوپر بھی ہو جائے. اردو، انگریزی، گجراتی، ہندی چار زبان میں اس کے ایڈیشن موجود ہیں، ان قریب انشاءاللہ عربی میں آ رہی ہے، تو آپ اس کا ایک مرتبہ مطالعہ فرما لیں. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاة في دوق وبين بضع وعشرين درجة وذلك لأنه إذا توضأ أحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينقطع إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحطت عنه بها قطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث به
يحدث
ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه وقال أحدكم في صلاة ما كان في الصلاة تحدثه
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کیسا دماغ ہوگا, کتاب الصلاۃ کی روایت کتاب الغیو میں لائے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت تو دیکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کسی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو دکان میں بازار میں اس کی نماز کے درمیان میں 20 سے زیادہ درجوں کا فرق ہوگا. فیسوک ہی و بیتی ہی, دکان میں پڑھی کہ اپنے گھر میں پڑھی, اس کے مقابلے کے اندر 20 سے زیادہ نے اس کے لیے ثواب زیادہ ہو جائے گا. اس حدیث شریف میں یہاں ترجمۃ الباب سے تو لفظ اتنا ہی مربوط ہے فی سو کی, تو یہاں بازار اور دکان کا تذکرہ آیا, اسی لیے امام اس کو اس باب کے اندر لے آئے. اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں 27 درجہ اجر اور ثواب ملتا ہے, اور دکان پر گھر پر اکیلے نماز پڑھے گا تو فریضہ ادا ہو جائے گا, ثواب بھی ملے گا, لیکن 25 درجے والا ثواب ملے گا نہیں, 27 درجے والا ثواب ملے گا نہیں. یہ ہوگا. اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بعض روایتوں میں 25 آیا, بعض روایتوں میں 27 آیا, تو دونوں کے درمیان کے اندر کیسے ہم تطبیق کریں گے. تو ایک تطبیق تو اس کی یہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں پر بھی جماعت کر کے نماز پڑھے تو 25 گنا ثواب اللہ اس کو عطا کریں گے, اور مسجد کے اندر جماعت کر کے نماز پڑھے تو 27 گنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. کہیں بھی جماعت کرے بڑی فضیلت کی چیز ہے, 25 گنا ثواب اللہ دیں گے, اور جماعت سے مسجد میں جماعت کر کے پڑھو گے تو 27 گنا ثواب ملے گا. نمبر 2, نفس جماعت کے اوپر 25 گنا اجر اور ثواب, اور اگر کوئی خصوصیت خاصہ ہو تو 27 گنا اجر اور ثواب. نفس جماعت پر 25 اور کوئی خصوصیت خاصہ ہو تو 27 گنا ثواب ملے گا. کیا خصوصیت؟ مثلا جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, وہ امام صاحب آپ جیسے کوئی نیک اور متقی آدمی تھے, تو اس صورت کے اندر پوری مسجد والوں کو 27 گنا ثواب ملے گا امام صاحب کی نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر. بعض خصوصیت یہ ہیں کہ بڑی جماعت, یعنی کہ ایک جگہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں چند لوگ ہوتے ہیں, اور ایک جگہ کے اوپر ہے کہ نماز بعض جماعت میں زیادہ لوگ ہوا کرتے ہیں, بڑی جماعت ہے تو جہاں چند افراد نماز با جماعت میں ہوتے ہیں وہاں 25 گنا, اور بڑی جماعت ہوتی ہے تو 27 گنا. بعضوں نے یہ خصوصیت بھی بیان کی ہے کہ جن مساجد کے اندر آپ جیسے صالحین متقین نماز پڑھتے ہو تو اس مسجد میں 27 گنا، اور جہاں عام انسان نماز پڑھتے ہو وہاں 25 گنا ثواب ملتا ہے. یہ ہیں 25 اور 27 کے درمیان فرق کی وجہ. بعض حضرات نے یوں بھی کہا یہ فرق جہری اور سری کا ہے کہ جہری میں 27 اور سری میں 25. بعضوں نے مشقت کا فاصلہ رکھا کہ اگر کوئی آدمی مثلاً سخت سردی میں گیا، سخت گرمی میں گیا، سخت بارش میں گیا، دور سے گیا تو 27 گنا ثواب، ورنہ عام حالات کے اندر 25. اس طرح الگ الگ توجیہات اس سلسلے کے اندر کی گئی ہے 25 اور 27 کے فرق کے متعلق. دیکھیے نماز با جماعت اور انفرادی نماز میں بڑا فرق ہے. انفرادی نماز آدمی پڑھے گا تو جو ہے جیسی چاہی دھڑا دھڑ تڑا تڑ انا تینا قل ہو اللہ پڑھ کے فٹ سے سلام پھیرا ڈالے گا. بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے کہ علم درہ سے لے کر ون ناس تک کی صورتوں کا شان نزول کیا تو کہا یوں کہنے کا ہماری انفرادی نماز میں پڑھنے کے لیے، یہ اس کا شان نزول ہے. یعنی انفرادی نمازوں میں لوگ انہی صورتوں کو زیادہ تر پڑھتے ہیں. انفرادی نمازوں میں عام طور پر کوئی مسنون قراءت کا اہتمام کرتا ورتا نہیں ہے، اور انفرادی نمازوں میں دھڑا دھڑ تڑا تڑ نمٹا بھی دیتے ہیں، اور چار ہوئی تین ہوئی وہ بھی وہ جانے نے اللہ جانے، جماعت ہوئے تو لکما دے رہے ہیں، اکیلا ہوئے تو کون لکما بھی دے رہے کہ کتنی پڑھی آپ نے، پانچ پڑھی، چھ پڑھی کہ تین پڑھی، ڈھائی پڑھی، کیا پڑھی، جو پڑھی سو پڑھی. اس لیے نماز با جماعت میں مشقتیں ہیں، اس لیے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ملتا ہے. کوئی نہیں ملے نہیں، اگر موقع نہ ہو مسجد جانے کا، کبھی طبیعت ایسی رہ گئے تو زوجہ محترمہ کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھ لینے کی، اس کو ذرا پیچھے کھڑی کر دینے کی، اور آپ امام بن جاؤ، ایسے بھی آپ امام ہو تو با جماعت نماز گھر میں پڑھ لو تو بھی ثواب مل جائے گا نماز با جماعت کا. وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، اور یہ اجر اس لیے ملے گا کہ آدمی جب وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور وضو شاندار کرتا ہے اہتمام کے ساتھ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، پھر مسجد آتا ہے. دیکھیے حدیث شریف کے ظاہری الفاظ سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی گھر پر وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر مسجد جائے تو ہی یہ فضیلت ہے. لیکن حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ تو عربوں کے عرف کے اعتبار سے، کہ عربوں کے یہاں اس دور کے اندر حضور کے مبارک دور میں مسجدوں میں وضو کا انتظام نہیں تھا، لوگ عام متن گھروں سے وضو کر کے آیا کرتے تھے. اس اعتبار سے باقی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر کے وضو کرے گا، اچھا وضو کرے گا، تو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی. بس یہ ہے کہ مسجد آنے کا مقصد خالص نماز ہو. بعض مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے کہ بھائی بازار کی طرف نکلا تھا کہ چلو بازار کا کام ہو گیا، اب نماز بھی پڑھ ڈالوں، آیا یوں تو ایسا نہ ہو کہ نماز ضمناً نہ ہو، مسجد جانا یہ بذات مقصود ہو تو یہ فضیلت ملے گی. اب یہ کہ بھائی کہیں آدمی ٹریفک میں پھنس گیا اور جہاں ٹریفک میں پھنسا وہیں سامنے مسجد ہے تو سوچے کہ ٹریفک میں گرم ہونے کا، اس سے بجائے چلو نہیں مسجد میں اے سی چلتا ہوگا، نماز بھی پڑھ ڈالوں نہ، ٹھنڈک بھی تھوڑی مل جائے، اتنے میں ٹریفک کھل جائے گی پھر گھر چلا جاؤں گا. تو فرض تو ادا ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن یہ فضیلت کا وہ حقدار نہیں ہوگا. مسجد مستقلاً جائے، نماز کے لیے جائے، چاہے وہاں جا کے وضو کرے، تو ابھی یہی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. ثم اتی المسجد لا یرید الا الصلاۃ، مسجد آنے کا مقصد صرف نماز ہو. یہ قید بھی بڑی اہم ہے بھائی کہ مسجد آنے کا مقصد کیا ہو، محض نماز ہو. اب تو مسجد آنے کے مقاصد بھی بدلنے لگے. جیسے مسجد کے اندر رمضان میں لوگ کھانے آتے ہیں, مغرب میں افطار پارٹی میں آتے ہیں نان گوشت بریانی کھانے کے لیے, تو یہ مقصد ہو تو یہ ثواب ملے گا؟ نہیں. بہت سے لوگ اب مسجد میں کیوں آتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کمیٹی کی میٹنگ ہے اسی لیے. ایسے تو نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, لیکن آج مسجد کمیٹی کی میٹنگ ہے اور وہاں انتخاب ہونے والا ہے ٹرسٹی اور متولی کا, اس لیے وہ آتے ہیں بدماش لوگ, ورنہ ان کو مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو تو وہ ممبر شپ چاہیے, ٹرسٹی کا عہدہ چاہیے, متولی کا عہدہ چاہیے, اس لیے آتے ہیں. یہی مقصد اور کوئی مقصد نہیں, تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا. مسجد آنے کا مقصود محض نماز, لا یرید الا الصلاۃ لا ینہزہ الا الصلاۃ. لا ینہزہ کے دو ترجمے, ایک ترجمہ وہ اٹھتا نہیں ہے گھر سے مگر نماز کے لیے, یعنی گھر سے اٹھا کیوں؟ نماز کے لیے. دوسرا ترجمہ اس نے حرکت نہیں کی مگر نماز ہی کے لیے, حرکت کر کے چلا کائی کو نماز پڑھنے کے لیے. لم یخطو خطوتن, وہ قدم نہیں اٹھاتا ہے مگر اس کی برکت سے جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اسی لیے آدمی جتنے دور سے چل کے مسجد جائے گا اتنے درجے جنت میں زیادہ بلند ہوں گے. قبیلے بنو سلیمہ والوں کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے قریب میں پلاٹ خالی ہوا ہے, تو انہوں نے اپنے مکانات وہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا. حضور نے منع فرمایا, تم جہاں رہتے ہو نے وہاں رہو, شہر کے کنارے کے اوپر, تاکہ شہر کی حفاظت بھی ہوئے اور تم چل کے آؤ گے اس کے اوپر ہر قدم پر تمہارے درجات بھی جنت میں بلند ہوئے. او کو اور کے معنی میں لے لو یا واو والے نسخے کو لے لو. خطت انہ بہا خطیعتن, یا ہر قدم کے اوپر اس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. ولم, یہ تو ہو گیا مسجد آنے کی فضیلت. اب مسجد آیا اور مسجد آنے کے بعد نماز پڑھ کے وہ بیٹھا رہا, والملائکۃ تصلی علی احدکم, اور ملائکہ رحمت کی دعائیں بھیجتے رہتے ہیں تم میں سے ہر فرد پر, مادام فی مصلاہ, جب تک کہ وہ نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے, الذی یصلی فیہ, جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہو. دیکھیے یہاں عین اس جگہ بیٹھے رہنا مراد نہیں ہے, یہاں مراد ہے پوری مسجد, کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ پوری مسجد میں کسی بھی جگہ کے اوپر رہا تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. بس مرتبہ کیا ہوتا ہے, نماز ہو گئی, اب آدمی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری میں جا کے قرآن لیا اور آگے تلاوت کرنے بیٹھ گیا, تو بھی یہی فصل ہے. بعض مرتبہ آدمی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو تسبیح ہے نہیں جیب میں, تو اپنی جگہ سے اٹھا گیا تسبیح لے کر آیا پھر پڑھنے بیٹھ گیا, تو بھی یہی فصل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عین اسی جگہ بیٹھے رہنے پر یہ فصل, مراد ہے پوری مسجد, کہ پوری مسجد کے اندر وہ بیٹھا رہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رحم ہو, اللہ اس نمازی پر رحم فرماؤ. کب تک فرشتے دعا کریں گے؟ ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ پنچر نہ ہوئے وہاں تک, یعنی کہ ریا خارج کر کے حدث نہ کرے وہاں تک ملائکہ اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں, مسلسل اس کے لیے دعا میں ملائکہ مشغول رہتے ہیں. مالم یوزی فیہ, جب تک کہ وہ کسی کو ایزا نہ دے رہے. اس کے دو مطلب ہیں. بعض حضرات نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ ریا خارج کرنے سے ملائکہ کو ایزا ہوتی ہے, اس لیے ملائکہ پھر دعا بند کر دیتے ہیں. ایسے ریا خارج کرنے سے انسانوں کو بھی ایزا ہوتی ہے, تو دوسرے کے لیے اس کا ریا خارج کرنا ایزا کا باعث بنا, اس لیے ملائکہ اس کے لیے دعا کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں. وقال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه, اور تم لوگ اپنی نماز میں ہی سمجھے جاتے ہو جب تک کہ نماز تم کو روک کر کے رکھے. یعنی جتنی دیر آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے یہ پورا وقت آپ کا نماز میں شمار کیا جائے گا, یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نیکی اور ثواب عطا کریں گے. جیسے کہ وہ روایت ہے نا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھانے کے لیے کافی تاخیر سے تشریف لائے. مدینہ میں دوسری مساجد میں لوگ نماز پڑھ پڑھ کے سو گئے اور مسجد نبی والے صحابہ انتظار کر رہے ہیں, اور انتظار میں ایسی نیند آ رہی تھی چونکہ صحابہ خود کام کرتے تھے کھیتی باڑی کا, تو کوئی یوں جھوم رہا ہے, کوئی یوں جھوم رہا ہے, کوئی لمبا ہو کر سو گیا, لیکن انتظار کے اندر ہے سب مسجد میں. حضور کافی دیر سے تشریف لائے, نماز کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا, پیچھے روایت گزر گئی کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ جتنی دیر انتظار میں رہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے. پیچھے ترجمۃ الباب تھا نا کہ عشاء کے بعد بھی علمی مجلس قائم ہو سکتی ہے, تو یہ حضور نے ان کو یہ بات فرمائی تھی. جی
صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفنوا بالدنيا دي.
بہت سے اللہ کے نیک بندوں کے معمولات میں ہیں کہ عصر میں جاتے ہیں عشاء پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں, بہت سے کے معمولات کیا ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں داخل ہوئے, 40 سال کے بعد ان کا جنازہ نکلا تھا. تو ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں دنیا کے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے یہ روایت منقول ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے. بس ترجمۃ الباب سے ربط اتنا ہے کہ روایت میں سوق کا لفظ آیا, اس لیے امام علی مقام لے آئے, یہ روایت پیچھے گزر چکی. فقال رجل, ایک شخص نے کہا یا ابا القاسم, تو حضور نے اس کی طرف رخ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت پر انہوں نے کہا کہ حضور میں تو یہ دوسرے آدمی کو بلا رہا تھا, تو ایک دوسرے آدمی بھی وہاں ابو القاسم نام کے تھے, میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بھی اسمی, میرے نام پر نام تو رکھو, ولا تکنو بکنیتی, لیکن میری کنیت پر کنیت اختیار مت کرو. دیکھیے ایک دوسرا شخص بھی ابو القاسم نام کا اس وقت مارکیٹ میں موجود تھا, تو یہاں اشتباہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی بے ادبی کا انداز ہو گیا. تو اس زمانے میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرماتی, لیکن شرائع کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ہم ابو القاسم کو نیت رکھ سکتے ہیں, چونکہ اب حضور کے ساتھ التباس کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا, اور ممانعت یہ دور نبوت کے اعتبار سے تھی. اصل میں عرب کے اندر ایک رواج عام تھا کہ بڑوں کو وہ نام سے نہیں پکارتے تھے, عام وطن کنیت سے ہی پکارنے کا رواج تھا عرب کے اندر, اور کسی کو کنیت سے پکارنا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اس کی تکریم کر رہے ہو, اس کا اعزاز کر رہے ہو, یہ اس کی دلیل سمجھی جاتی تھی. اور یہود عام وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر کے ہی خطاب کیا کرتے تھے عام وطن, اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے. عام متن صحابہ کوئی بھی یا محمد کہتا نہیں تھا, اس لیے نام میں اشتباہ کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. اور ابو القاسم کنیت سے یہود پکارتے تھے، اسی لیے اشتبا کا خطرہ تھا. جی اب دیکھیں یہاں بل بقی کا لفظ ہے نا، روایت پیچھے والی ہے لیکن یہاں بل بقی کا لفظ ہے، تو یوں تطبیق دینے کی کہ بازار بقی کی طرف میں لگتا تھا، باقی مضمون وہی ہے. چلو دیکھیے امام نے یہاں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے قبیلے کی نسبت بھی ذکر فرمائی، الدوسی قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، یہ عرب کا ایک بڑا معزز قبیلہ تھا، قبیلے ازد کی شاخ سمجھا جاتا تھا، دوس ابن عدنان ابن عبداللہ کی طرف یہ قبیلہ منسوب تھا. قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے، یعنی دن کے ایک حصے میں اپنی قیام گاہ سے نکلے، اور ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. لیکن عجیب منظر، لا یکلمنی ولا اکلمہ، حضور مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے اور میں حضور سے بات کر نہیں رہا تھا. اچھی طرح سمجھو کہ حضور کیوں بات نہیں کر رہے تھے ابو ہریرہ سے، دین کے کسی معاملے کو غور کرنے میں اور سوچنے میں حضور کا ذہن اقدس چل رہا تھا، کوئی دینی معاملے کے یعنی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وحی کے اندر کوئی بات آئی اس میں حضور غور اور تدبر فرما رہے تھے اس لیے کلام نہیں کرتے، بہرحال کوئی اہم وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضور نے اس وقت کلام نہیں فرمایا بلکہ کسی گہری سوچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کسی گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو رفیق کے سفر رفیق کے طریق تو کیا، گھر کے اندر بیوی سے بات نہیں کرتا، وہ بھی تو پوچھتی کہ آج کیا تم بولتے نہیں ہو، نے کیا ہوا آپ کو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ باتیں جانے دینی، بہت بڑا ٹینشن آ گئی ہے اس طریقے سے کہ کل جو تم نے ڈیمانڈ کی ہو کیسے پوری کروں، اس کا ٹینشن میں جو ہے اس وقت میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں. تو بعض مرتبہ آدمی اس طرح گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے تو کسی سے کلام کرتا نہیں ہے. ولا اکلمہ، اور میں بھی حضور سے بات نہیں کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کیوں حضور سے بات نہیں کر رہے تھے؟ توقیر اور تعظیم میں، توقیر اور تعظیم میں کہ بھئی حضور کچھ فرمائے تو ہم بولے، حضور ہی کچھ نہیں فرما رہے ہیں تو ہم کیوں بولے، توقیر اور تعظیم کے اندر نہیں بول رہے. اور حضرات صحابہ کرام یہ بڑا لحاظ کرتے تھے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نشاط میں نہیں ہے لہذا بات مت کرو، نشاط ہوگا تو حضور کچھ ارشاد خود سے فرمائیں گے، تو نشاط اور موڑ کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اس پر حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک خاموش مجلس ہوا کرتی تھی جس میں حضرت کچھ نہیں فرماتا، سب کو خاموش بیٹھنا بس، اور پھر اس پر حضرت فرماتے تھے کہ جس کو میری خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچا اس کو میرے کلام اور واس سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ خاموشی بھی افادے اور استفادے کا ایک ذریعہ ہے کہ خاموش رہ کر کے توجہ ڈالی جائے، توجہ لی جائے، اور اس کا تعلق دل دل سے ہوا کرتا ہے، اور یہ خاموش مجلس کے اندر ہوا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں کے یہاں بھی یہ سلسلہ ہے کہ بھائی خاموش مجلس، شیخ بھی خاموش، مریدین بھی خاموش، اور روحانی سلسلے اس کے اندر چلتے ہوتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور سے کلام نہیں کر رہا تھا، حتیٰ اتا سوکا بنی قینقاع، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے. وہی سنار والا مدینہ کا مارکیٹ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. وہاں سے واپسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے. سوکے بنو قینقاع سے واپسی میں سیدھے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے سامنے جو صحن تھا وہاں تشریف لائے، اور وہاں آ کر کے جلوہ افروز ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا وقت.